السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیت نمبر 80. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. سورہ نساء آیت نمبر 80 سے ہم دیکھیں گے. امید ہے آپ کی عید اچھی گزری ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کے گھر میں عافیت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے سب کو، ہر قسم کی بیماری، شر اور فتنوں سے بچائے، آمین. اب عید کی گہمہ گہمی بھی ختم ہو چکی ہوگی اور سب واپس روٹین پر آ چکے ہوں گے، لہٰذا ہم کو اب اس پر دھیان دینا چاہیے. ویسے ہی ہمارے بہت سارے لیسنس مس ہو گئے ہیں، چھٹیاں ہو گئی ہیں بعض مصروفیت کی وجہ سے، اور عید بھی بیچ میں آ گئی تھی. بہرحال مسلمانوں کے لیے دو تہوار ہیں اور مسلمانوں کو اس میں انجوائے بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی قربانیوں کو اور ان 10 دنوں کی عبادات کو قبول فرمائے، آمین. آج کی آیت بہت اہمیت کی حامل ہے. ویسے تو قرآن کریم کی ہر آیت ہی بہت زیادہ اہم ہے، الحمدللہ ہم سبھی جانتے ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ابس بات نہیں فرمائی ہے. لیکن پھر بھی آج کی جو آیات ہیں اس میں جو غور و فکر کی بات کی گئی ہے اس پر ہمیں زیادہ غور و فکر کرنا ہے، تاکہ ہم بھی اپنے اندر وہ بصیرت، وہ فہم، وہ تدبر، وہ تفکر پیدا کر سکیں جیسے کہ صحابہ کرام میں تھا، تابعین اور تبع تابعین میں تھا، اور جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی ہے، تو ہمیں بھی اپنے اندر وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے. آیت نمبر 80. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك علیہم حفیظا. اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. جو پچھلی آیت تھی اس کا کنٹینیوشن ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کیونکہ ترجمہ سمجھ میں آئے گا. اور اس بات پر اللہ کی گواہی کافی ہے، جس کسی نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور اگر کوئی منہ موڑتا ہے تو ہم نے آپ کو ان پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا. یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات کی گئی ہے، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والے، نہ ہی کوئی کتاب نازل ہوگی، نہ کوئی نبی آئے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے خاتم النبیین کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی گواہی سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خبر دیتے ہوئے یہاں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات پر صرف اللہ کی گواہی کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب گواہی دے دی کہ آپ سچے رسول ہیں، تو چاہے اب آپ کو کوئی رسول مانے یا نہ مانے، جو بھی آپ کو رسول مانتا ہے اس میں اس کا خود فائدہ ہے، جو آپ کو رسول نہیں مانتا یعنی آخری نبی نہیں مانتا اس میں اس کا خود کا نقصان ہے. اور آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، یہ ثابت ہو چکا آپ کے دلائل النبوہ کے نام سے. امام بیہقی رحمہ اللہ نے بہت ساری کتابیں لکھی، کئی ولیومز ہیں، اور انہوں نے کئی دلائل دیے ہیں جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ آپ واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور کسی کے دلائل ہو نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب گواہی دے دی تو اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت چاہیے. پھر رسول اکرم کو جو فتح اور نصرت، جو کامرانیاں ملی، جو آپ کو معجزات دیے گئے، جو آپ کی ست بینات تھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید اور نصرت کی، یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ واقعی میں اللہ کے رسول ہیں. اور سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ایو شیئن اکبر شہادتن قل اللہ شہیدم بینی و بینکم. ان سے پوچھا کہ سب سے بڑی شہادت کس چیز کی ہے؟ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، اس سے بڑھ کر کسی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی تو پھر کسی انسانوں کی گواہی کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے اور اس کی قدرت کامل ہے. ہم سب جانتے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اپنی تائید اور نصرت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی مدد فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی جس طرح ہمارے سامنے گزار کر گئے، جو آج سیرت میں محفوظ ہیں، آپ کی پوری زندگی اس بات کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ واقعی میں اللہ کے رسول تھے. اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ اگر آپ نے جھوٹ گھڑا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ہم آپ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور آپ کی رگیں جہاں کاٹ دیتے. اس سے بڑھ کر گواہی کیا ہو سکتی ہے بھلا؟ تو یہ اللہ کے رسول کے لیے گواہی ہونے کے لیے کافی ہے. اور آپ صرف پیغام پہنچا دیجئے، آپ کے ذمہ پیغام پہنچانا ہے. آپ کو سب کی حفاظت اور نگرانی کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے. یعنی اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس میں اس کا فائدہ ہے، لیکن اگر کوئی نہیں قبول کرتا تو اس میں اپنا اس کا خود کا نقصان ہے. لہٰذا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیجئے. تو جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول کی اطاعت کرے گا وہی فائدے میں رہے گا، جو اس سے منہ موڑے گا وہ نقصان اٹھائے گا، اپنا خود کا نقصان اٹھائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاسبان بنا کر نہیں بھیجا ہے. یعنی ہر وہ شخص جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، جو احکامات اس پر عمل کیا، وہ کامیاب ہے، اور جو اس سے منہ موڑتا رہا وہ ناکام ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا ہم پر جو حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اللہ تعالیٰ کا حق، یہ حق مخلوق میں سے کسی کے لیے نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی طرف رغبت ہے، اور اس کے انڈر جو چیزیں آتی ہیں وہ ساری چیزیں ہوں گی. یعنی ہم جو عبادت کریں گے وہ صرف اللہ کے لیے خالص ہوں گی، کسی مخلوق کی عبادت جائز ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے کہ ہم صرف اس کی عبادت کریں، کسی مخلوق کی عبادت ہم نہیں کر سکتے، اور رغبت اور خوشی کے ساتھ کریں. دوسرا، رسول کا حق کیا ہے؟ جو صرف رسول اکرم کے ساتھ مخصوص ہے وہ ہے آپ کی توقیر، آپ کا احترام اور آپ کی مدد کرنا رسول اکرم کی. اور جو تیسری قسم ہے حقوق کی، وہ دونوں کے درمیان مشترکہ ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. یعنی جس میں رسول اور اللہ تعالیٰ دونوں پر آپ کو ایمان لانا ہے، ان سے محبت کرنا، ان کی اطاعت کرنا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں فرمایا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی مدد اور اس کی توقیر کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو. تو بس جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے لیے بھی وہی ثواب ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ملتا ہے. اور جس نے منہ موڑا وہ صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں ہوتا. اور اللہ نے رسول اکرم کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے. یعنی آپ سے سم کو 24 گھنٹے کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی ایمان لاتا ہے اس کے بعد کیا کرتا ہے. نہیں، آپ بس پیغام پہنچا دیجئے، وہ ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اس کا اپنا خود کا فائدہ ہے. اور اگر وہ منہ موڑتا ہے تو اس میں آپ کے فرائض میں سے آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کی، آپ نے اپنا فریضہ انجام دے دیا، سامنے والے کا سامنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے قبول کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچاتا ہے، نہیں بچاتا ہے. جس سے اللہ تعالیٰ غاشیہ میں فرماتا ہے، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، تم ان کو نصیحت کرتے رہو اور تم صرف نصیحت کرنے والے ہی ہو، تم ان پر نگہبان نہیں ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت انسان کو دیکھ رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ ان کو مجبور کریں ایمان لانے پر، آپ کو صرف دعوت پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کی اطاعت میں ہی انسان کے لیے فلاح اور نجات کا راستہ ہے، کیونکہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. تو جس نے اطاعت کی رسول کی، بس تحقیق اطاعت کی اس نے اللہ کی، اور جس نے روگردانی کی تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان. آگے کی آیت دیکھیے، آیت نمبر 81، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ واللہ یکتب ما یبیتون فعارض انہم وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا. اور منافق کہتے ہیں، ہمارا کام تو فرما برداری ہے، پھر جب نکلتے ہیں وہ آپ کے پاس سے تو رات کو مشورہ کرتا ہے ایک گروہ ان میں سے خلاف اس بات کے جو کہتے ہیں آپ، اور اللہ لکھتا ہے جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں، بس اعراض کریں آپ ان سے اور توکل کریں اللہ پر، اور کافی ہے اللہ کارساز. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے، لیکن جب آپ کے ہاں سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ رات کو جمع ہو کر آپ کی باتوں کے برعکس مشورے کرتے ہیں، اور جو وہ مشورے کرتے ہیں اللہ انہیں لکھتا جاتا ہے. لہٰذا ان کی پرواہ نہ کیجیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہی کافی ہے. یہاں پر منافقین کے بارے میں بات کی گئی ہے. جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ منافقین ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی کام کیا کرتے تھے، یعنی ان کا مقصد ہی یہ تھا، یعنی انہوں نے ایمان کسی اور مقصد کے لیے نہیں لایا تھا، بلکہ وہ ایمان اس لیے لائے تھے کہ مسلمانوں کے بیچ رہ کر دھوکہ دیں. اور ایسے منافقین آپ کو ہر دور میں مل جائیں گے جو اپنے ہی لوگوں میں پھوٹ ڈالتے ہیں اور بیچ میں رہ کر دونوں طرف کی باتیں سن کر الٹا اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں مان لیا، یعنی جب وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں تو اطاعت کا اظہار کرتے ہیں، جب وہ آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں یعنی اکیلے اپنے خود کے لوگوں میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں ایمان لائے، اور مشورہ کرتے ہیں رات میں. بیت طوائفت ان کا لفظ ہے، یعنی ایک گروہ ان میں کا. بیت اصل میں یہاں پر جو بیت کا بیت گھر کو بھی کہتے ہیں جہاں انسان رات گزارتا ہے، اسی لیے اس کو بیت کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں انسان رات گزارتا ہے. اور بیت طوائفت ان کیونکہ جتنے بھی جو مشورہ تو نہیں کہیں گے اس کو یہاں پر، جتنی بھی جو پلاننگ کی جاتی ہے مکر و فریب کسی کو دھوکہ دینے کے لیے وہ راتوں میں کی جاتی ہے. تو یہاں یہ اسی معنوں میں لفظ آیا ہے کہ وہ راتوں کو بیٹھ کر پلاننگ کرتے ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو ان کا مقصد کیا ہے راتوں میں مشورے کرنے کا؟ وہ کسی اچھے مقصد کے لیے نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ مشورے. یعنی منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں اور مسلمانوں کی خیر خواہی کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب خفیہ طور پر بیٹھتے ہیں اور مشورے کرتے ہیں تو بالکل الگ ہوتی ہے ان کی سوچ، ان کی فکر. وہ یہ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے تاکہ ان کی قوت کو کمزور کیا جا سکے اور ان سے پیچھا چھڑایا جا سکے یا ان کو مدینہ سے نکالا جا سکے. غرض وہ آپس میں بیٹھ کر یہودیوں کے ساتھ مل کر گٹھ جوڑ کرتے رہتے ہیں اور سازشیں کرتے رہتے ہیں، ناپاک سازشیں. تو آپ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسے وقت میں آپ صرف اللہ پر بھروسہ کریے، اللہ تعالیٰ ان سے خود نمٹ لے گا. آپ دیکھیں ہر دور میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ جو بھی انبیاء کرام تھے جب انہوں نے دعوت دی تو جو دشمن ہوتے تھے قوم کے وہ لوگ ہمیشہ اسی طرح سے رسولوں کے خلاف مشورے کیا کرتے تھے. یعنی ان کو رسولوں کی بات پسند نہیں آتی تھی کیونکہ ہمیشہ جب بھی رسولوں نے قوم کی خیر خواہی کی اور جو لوگ تھے وہ اپنے خیر خواہی کے دشمن ہو گئے. ان کو یہ بات بھی نہیں سمجھ میں آتی تھی کہ یہ رسول ہماری خیر خواہی کے لیے آئے ہیں، ہماری خیر خواہی کا ہی ہم کو مشورہ دے رہے ہیں. تو معاشرے میں آپ کو ایسے قسم کے لوگ ہمیشہ ملتے رہیں گے یا مل جائیں گے. آج آپ اپنے آس پاس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو دین کے دائی ہوتے ہیں، جو خیر پھیلانا چاہتے ہیں، جو شر کو روکنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارا شر پھیلنا بند ہو جائے گا، ہماری جو ایک دھاک ہے وہ ختم ہو جائے گی، یہ اچھے لوگوں کی طرف لوگ دیکھیں گے اور لوگوں کو اچھائی اور برائی میں فرق محسوس ہونے لگے گا. لہٰذا آج بھی پلاننگ ہوتی ہے اور یہ پلاننگ ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے، چاہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہوں، چاہے وہ قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ، یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ رہے ہوں جسے فرعون نے تدبیر کی، یعنی کیسی چالیں چلا فرعون، لیکن ہمیشہ دشمنوں کی چالیں اکارت ہی گئیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے نبی کو فرما رہا ہے کہ آپ فکر مت کریے، آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہی کافی، آپ اللہ پر بھروسہ کریے. وکفا باللہ وکیلا، وکیل کارساز کو کہتے ہیں، جو آپ کا سارا کام کر دے، جو آپ کی طرف سے کافی ہو جائے، جو آپ کی کفالت کرے، جو آپ کو بچا کر نکال لے جائے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. سب سے زیادہ قاتلانہ حملے رسول اکرم پر ہوئے، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے سیرت کی کتابوں سے کہ 22 سے زیادہ یا 24 قاتلانہ حملے ہوئے آپ پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیے، محفوظ رکھا. جب آپ مکہ سے نکل رہے تھے ہجرت کے لیے اور کافر اور مشرق آپ کا گھر گھیرے ہوئے تھے اور ان کی پلاننگ تھی کہ سب ایک ساتھ گھس کر آپ پر قاتلانہ حملہ کریں گے تاکہ کسی ایک کو خون بہانہ دینا پڑے، صرف دیت دے دی جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی پلاننگ کر رہا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر کوئی تکلیف پہنچائے، بغیر آپ کا بال بھی باقی کیے، آپ کو وہاں سے بخیر و حفاظت نکال لے گیا، سبحان اللہ. اور وہ یہی مشورہ کرتے رہ گئے. پھر یہود نے ہر دفعہ آپ کو زہر دیا گیا بکری کے گوشت میں ملا کر، آپ پر اوپر سے پتھر گرانے کی پلاننگ کی گئی، یہود نے کیا کہ اوپر سے پتھر گرا دیتے ہیں، اور ایسے کئی دفعہ ہوا، لیکن الحمدللہ ہر وقت یا ہر دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وکفا باللہ وکیلا، کافی ہے اللہ تعالیٰ. تو آپ پرواہ نہ کیجیے، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہی کافی ہے، سبحان اللہ. وہی کارساز ہے، وہی آپ کو ان تمام لوگوں کی جو منافقت ہے ان سے بچانے والا ہے. آج بھی ایسے ہو سکتا ہے اور ہوتا آ رہا ہے اور ہوتا رہے گا، یہ قیامت تک چلتی رہے گی، یہ کشمکش، یعنی حق و باطل کا جو معارکہ ہے وہ قیامت تک چلتا رہے گا، یہ جو کشمکش ہے ہمیشہ چلتی رہے گی، کبھی باطل زوراور ہوگا، کبھی حق غالب آ جائے گا، لیکن ہمیشہ حق ہی غالب آتا ہے، باطل کتنا بھی زوراور ہو وہ تھوڑے دن تک کے لیے اچھلتا رہتا ہے، جیسے جھاگ آ جاتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا سمندر پر، وہ جھاگ کی طرح رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ وہ جھاگ کو ختم کر دیتا ہے، جو پیور اور خالص چیز ہے وہ باقی بچ جاتی ہے، تو لوگوں کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے، اور پھر باطل کا خاتمہ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ منافقین تھے جو راتوں میں مسلمانوں کے خلاف مشورے کیا کرتے تھے، اور اس لیے کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، اور آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں پروپیگنڈا کیا ہے، کس طرح سے ہر طریقے سے اسلام کو بدنام کرنے کی، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا کی جا رہی ہے ہر طرف، یعنی ایسے لگتا ہے گویا پوری دنیا ایک جٹ ہو گئی ہے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، تو صحابہ کو بہت حیرانی ہوئی تھی کہ یا رسول اللہ کیوں ایسا، کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہا کہ نہیں، تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، موت کا خوف اور دنیا سے محبت۔ اور آج آپ دیکھیں ہمارا یہی حال ہے، اور آج پوری دنیا کے لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف۔ تو یہ تو ہمیشہ ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا کہ مسلمانوں کے خلاف لوگ پلاننگ کرتے رہیں گے، تدبیریں کرتے رہیں گے، مکر و فریب کے جال بچھاتے رہیں گے، لیکن ایک مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ لہٰذا مومن کو چاہیے کہ وہ الرٹ رہے، ان کی پلاننگ پر نظر رکھے، اور اسلام کی دفاع کے لیے، اسلام کا بول بالا ہو اس کے لیے وہ کوشش کرتا رہے، جد و جہد کرتا رہے، اپنی کوشش کو وہ تیز کر دے۔ تو آج بھی مسلمانوں کے خلاف آپ دیکھیں کتنے میٹنگز ہوتی ہیں، کتنے بیٹھیں بٹھائی جاتی ہیں، اور نام کچھ اور دیا جاتا ہے اور اندر کچھ اور ہوتا ہے، تو یہ سب کیا ہے دراصل دیکھا جائے تو؟ یہ وہی ہے راتوں کو بیٹھ کر مشورے کرنا، اور یہ پہلے سے ہوتا آیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اس سے۔ آگے کی آیت دیکھیں، آیت نمبر 82، افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ کیا پس نہیں تدبر، یعنی غور و فکر کرتے وہ قرآن میں، اور اگر ہوتا یہ غیر اللہ کی طرف سے تو پاتے وہ اس میں اختلاف بہت۔ ایک اور ترجمہ دیکھیں، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلاف پائے جاتے یا پاتے۔ ایکچولی اگر دیکھا جائے تو یہاں تو منافقین کے بارے میں بات کی گئی ہے، ان کو وارن کیا جا رہا ہے، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر انہیں قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک تھا، کیونکہ وہ قرآن میں شک کرتے تھے نا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس آیت میں اس شک کو دور کرنے کی عقلی دلیل پیش کی گئی ہے کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ یعنی جب بچے چھوٹے ہوتے تو عقل ناپختہ ہوتی ہے، جوانی میں قدرے بہتر ہو جاتا ہے انسان، پھر پختہ عمر میں عقل پختہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ویسے انسان کے نظریات زندگی بھر بدلتے رہتے ہیں، بچپن میں کچھ اور ہوتے ہیں، جوانی میں کچھ اور ہوتے ہیں، بڑھاپے میں کچھ اور ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر سارا تجربہ بولتا ہے انسان کا، اور انسان جس ملک کے شہر میں رہتا ہے وہاں کے ماحول کے اثر کو بھی قبول کرتا ہے، کبھی انسان غصے میں ہوتا ہے، کبھی دہشت زدہ ہوتا ہے، کبھی خوف زدہ ہوتا ہے، تو یہی انسان کی جو کیفیت ہے افراط و تفریط کی، اس میں انسان کے جذبات کا پتہ چلتا ہے۔ تو بہرحال انسان اگر خود اپنی ہی کتاب لکھے تو وہ اس میں بہت سارے اختلاف پائے گا، لیکن یہ کتاب جو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی، 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں، لیکن اگر آپ اس کتاب کو شروع سے آخر تک پڑھتے رہیں آپ کو کہیں اختلاف نظر نہیں آئے گا، الحمدللہ سبحان اللہ، اللہ کا کلام ہے، یعنی ادبی لحاظ سے اس کی فصاحت و بلاغت میں کہیں کوئی فرق نہیں ہے، نہ اس کے نظریات میں، نہ اس کی اخلاقی اقدار میں، کہیں آپ کو کوئی اختلاف نہیں ملے گا، اور الحمدللہ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اس میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ کئی لوگ آئے اور انہوں نے اس کے لیے کوشش بھی کی کہ وہ اس میں سے اختلافات ڈھونڈ کر لوگوں کو بتائیں، لیکن وہ سب صرف اور صرف سرسری طور پہ انہوں نے اس کو قرآن کو پڑھا ہوگا، اگر وہ گہرائی سے قرآن کا مطالعہ کرتے تو وہ اس میں کوئی اختلاف نہ پاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف پایا جاتا تھا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہے لہٰذا اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن کی آیات پر تدبر نہیں کرتے؟ اب یہ جو لفظ تدبر ہے یہ قابل غور ہے، ویسے یہ آگے بھی آئے گا انشاءاللہ، ہم وہاں پر بھی اس کو دیکھیں گے۔ تدبر دبر سے نکلا ہے، دال بارہ اس کا روٹ ہے، دبر کسی چیز کی پچھلی طرف، پشت یا پچھلے حصے کو کہتے ہیں، اور ادبرہ بمانی پیٹ پھیرنا ہے، اور تدبر بمانی کسی کام کے انجام کو سوچنا، تدبر معنی کسی کام کے انجام کو سوچنا، نتائج پر غور و فکر کرنا، پھر اس کے مطابق لائح عمل بنانا، اور اسی بات کا نام تدبیر ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ یہ آیت قرآن میں پیش کی ہے کہ افلم یدبر القول ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین، کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی۔ تو یہاں پر تدبر کسی چیز کے پیچھے حصے کی طرف سے آنا، غور و فکر کرنا۔ قرآن کریم میں اس کے لیے پانچ الفاظ استعمال ہوئے، باقی جو الفاظ ہیں وہ دیکھنے کے معنوں میں آتے ہیں تو وہ ہم رہنے دیتے ہیں۔ پانچ الفاظ استعمال کیے، تفکر، تدبر، تفقہ، ادکرا، استنبتا، یہ پانچ الفاظ آئے ہیں، اور آگے کی آیت میں ہم وہ استنبات کے ہی معنی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تدبر کیا ہوتا ہے؟ اس تدبر کا جو ایکچولی اس میں جو پانچوں الفاظ میں جو فرق ہیں، تو تدبر کسی معاملے کے انجام پر نظر رکھنا اور اس کے لیے لائح عمل سوچنا، یعنی آپ جو بھی کام کرنے والے ہیں تو آپ پہلے سوچنا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، یا یہ کام کو انجام دینے کے بعد کیا کیا مراحل سے گزرنا پڑے گا، یا کن حالات سے گزرنا پڑے گا، اور اس کے لیے بھی پھر کوشش کرنا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اچھا جیسے مثال کے طور پر آپ سفر کے لیے نکل رہے ہیں، آپ نے سوچا کہ اچھا فلاں جگہ راستے میں کچھ مسئلہ آئے گا آپ کو، یعنی وہاں پر ہو سکتا ہے اتنے کلومیٹر تک آپ کو یا تو روشنی نہیں ملے گی، یا اتنے کلومیٹر تک آپ کو وہاں پر کوئی ہوٹل نہیں ملے گا راستے میں کھانا کھانے کے لیے، یا واش رومس نہیں ہے، تو آپ نے ایسی پلاننگ کرنا کہ ٹھیک ہے راستے میں یہ مسئلہ درپیش ہوگا، لہٰذا پہلے سے کھانے پینے کی چیزیں تیار رکھ لی جائے تاکہ وہ راستے میں جہاں پر ہم کو ہوٹلز نہیں ملیں گے وہاں پر ہم یہ اپنے ساتھ رکھا ہوا کھانا کھا لیں گے۔ یعنی لائح عمل مرتب کرنا، یعنی پہلے سے وہ تمام چیزوں کو دیکھ کر پلاننگ کرنا کہ جو اس معاملے میں، اس راستے میں بیچ میں آنے والی ہیں جو آپ کو درپیش ہوں گی، یہ تدبر کے معنی ہوتے ہیں۔ اور قرآن میں تدبر کیا ہے؟ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی کتاب میں تدبر کرنے کا حکم دیا ہے، یہ خاص بات قابل غور ہے، تو یہاں پر تدبر سے مراد ہے کتاب اللہ کے معنی میں غور و فکر کرنا۔ غور سے سنیے گا، بلکہ آپ اس کو نوٹ کر لیں، اللہ کی کتاب کے معنی میں غور و فکر کرنا، اس کے جو بھی نتائج ہو سکتے ہیں، جو اس کی شروعات ہو سکتی ہے یا اس کا جو انجام ہو سکتا ہے، اس کے لوازم، یعنی اس کے لیے جو بھی آپ کے پاس، یعنی آپ سامان آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس پر آپ غور و فکر کریں کہ آپ، یعنی کیسے آپ برے انجام سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اگر مثال کے طور پر عذاب کی بات کی گئی ہے، آپ ان آیت پر غور و فکر کیسا کریں گے کہ اچھا اب یہ جو عذاب کی بات کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، مجھے اس عذاب سے کیسے بچنا ہے، اور اس عذاب سے بچنے کے لیے مجھے کیا کام انجام دینے ہیں، میں ایسے کون سے کام کروں گی جس کی وجہ سے میں اس انجام سے، یعنی عذاب سے بچ جاؤں گی، تو انجام پر بھی گہری نظر رکھنا ہے، پھر اس کے لیے جو کام کرنا ہے، جو عمل کرنا ہے، اس پر بھی گہری نظر رکھنا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے کیا کام کرنا ہوگا، مجھے برائیوں سے بچنا پڑے گا تاکہ میں عذاب سے بچ جاؤں، تو برائیوں کو بھی سوچنا پڑے گا آپ کو کہ کون سی برائی ہے جس سے مجھے بچنا ہے تاکہ میں پھر برے انجام سے بچ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تدبر تمام علوم اور معارف کی کنجی کہا گیا ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں غور و فکر انسان کو ہر چیز کا حل پیش کر دیتی ہے، ہر مسائل کا حل، آپ کو ایک چابی مل جاتی ہے، کی مل جاتی ہے آپ کو، جس کی سے آپ ہر لاک کھول سکتے ہیں۔ سوچیں ذرا، سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہر مسائل کا حل آپ کو پھر اس میں مل جاتا ہے، کنجی مل جاتی ہے آپ کو تدبر کرنے کی وجہ سے، ہر بھلائی اس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، تمام علوم کا استخراج اسی سے کیا جاتا ہے، یعنی جتنے بھی جو علوم نکلے ہیں تدبر سے ہی نکلے ہیں، یعنی علم کی جو مختلف شاخیں ہیں، یا علم کی جو مختلف آپ کہہ سکتے ہیں ڈفرنٹ جو ٹاپک ہیں یا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ سب اسی سے نکلتے ہیں، تدبر سے ہی نکلتے ہیں الحمدللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تدبر کے فائدے کیا ہیں؟ کہ اس سے ہمارے قلب میں، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی ہمارا قلب ایمان سے بھرتا چلا جاتا ہے، سبحان اللہ، آپ سوچیں اس سے بڑھ کر فائدہ اور کیا ہوگا، اور ایمان ہمارا مضبوط ہوتا جاتا ہے، ایمان جڑ پکڑتا ہے ہمارے دل میں، ایمان مضبوط ہوتا ہے، پھر وہ ایمان ہمارا ڈاواڈول نہیں رہتا منافقوں کی طرح یا دنیاوی فائدوں کے لیے، بلکہ ہمارا ایمان میں ثابت قدمی آ جاتی ہے۔ پھر اللہ کی کتاب میں تدبر انسان کو اپنے رب کی معرفت عطا کرتی ہے، اپنے معبود حقیقی کی معرفت عطا کرتی ہے، کہ مجھے کیسے اپنے معبود کی عبادت کرنا ہے، مجھے کیسے اپنے رب کی عبادت کرنا ہے، وہ طریقے سکھاتی ہے۔ پھر یہ معرفت، یعنی ایک طرح سے ہر قسم کی معرفت عطا کرتی ہے، یہ چیز تدبر انسان کو ہر قسم کا فائدہ دیتی ہے۔ پھر یہ تدبر ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمارے رب کی صفات کیا ہیں، یا ہمارے رب کی صفات عالیہ کیا ہیں، وہ کون سے صفات سے آراستہ ہے سبحان اللہ، اور وہ نقص سے پاک ہے ہمارے رب کی ذات، اس میں کوئی کمی کوئی کجی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہے اس پر ایمان بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، ہر نقص سے منزہ ہے، اس کی صفات اپنے کمال کو پہنچی ہوئی ہیں سبحان اللہ. پھر یہ کتاب ہمیں، کتاب میں تدبر ہمیں اللہ کے راستے کی معرفت عطا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی وہ راستہ جو اللہ سے سبحان تعالیٰ کی طرف جاتا ہو، اس راستے کی معرفت عطا کرتی ہے یہ کتاب ہمیں، یعنی تدبر، اور پھر سیدھا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے تدبر. پھر یہ کتاب پر تدبر ہمیں ان لوگوں کی بھی معرفت عطا کرتے ہیں، نیک لوگ اور صالح لوگ، کہ ایسے ہمارے ہم مزاج لوگ پھر ہم کو ملتے چلے جاتے ہیں کہ اچھا ہمیں کن لوگوں سے دوستی کرنی ہے، کن لوگوں سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے، کون سے لوگ دوستی کے لائق ہیں، کون سے لوگ دوستی کے لائق نہیں ہیں. یعنی پھر وہ سرکل جو ہے، جو کمپینین شپ ہے، وہ نیک لوگوں کی کمپینین شپ بنتی چلی جاتی ہے الحمد للہ. تو یہ کتاب میں تدبر ہمیں وہ لوگوں کی معرفت عطا کرتا ہے کہ ہم صحیح لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں، نیک لوگوں کا تعاون ہمیں پھر حاصل ہوتا ہے، نیک لوگوں کا ساتھ ملتا چلا جاتا ہے. پھر یہ تدبر ہمیں نعمتوں کی یاد دہانی کرواتی ہے، یعنی اللہ کی کتاب ہمیں نعمتوں کی یاد دہانی کرواتی ہے اگر ہم اس میں تدبر کرتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں نعمتوں کی قدر کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے اصل میں. وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تو بہرحال یہ کتاب کے کوئی ایک فائدے نہیں ہیں، کتاب میں تدبر کے کئی ایک فائدے ہیں جو ہم گنوا بھی نہیں سکتے. بس ہماری دسترس تو تھوڑی چیزوں پر ہے نا. پھر سب سے بڑھ کر یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں غور و فکر اور تدبر آپ کو دشمنوں کی معرفت عطا کرتی ہے، یعنی آپ کو دوست اور دشمن میں تمیز کرنا آ جاتی ہے کہ کون دوست ہے کون دشمن ہے، کس سے دوستی رکھنی چاہیے کس سے نہیں رکھنی چاہیے، یعنی جو حقیقی دشمن ہے. پھر آپ کو اس راستے کی نشاندہی کرتی ہے یہ کتاب، اس میں تدبر، اس میں غور و فکر، کہ جو آپ کو عذاب کی طرف لے جاتا ہے راستہ، یعنی آپ کو اچھے اور برے کی تمیز سکھا دیتی ہے کتاب، آپ کو گناہ اور ثواب میں فرق کرنا سکھا دیتی ہے، آپ کو گناہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ اچھا یہ گناہ کے کام ہے، اگر ہم یہ کریں گے تو یہ چیز ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف لے جائے گی، تو اس کی وجہ سے آپ گناہ سے بچ جاتے ہیں. پھر اس راستے کی معرفت عطا کرتی ہے کتاب آپ کو، اس میں غور و فکر اور تدبر، کہ آپ کو اپنا انجام نظر آنے لگتا ہے، آپ کو اپنے ہر عمل کے بعد اس کا انجام نظر آتا ہے کہ اچھا میں یہ فلاں کام کروں گی تو اس پر مجھے اجر ملے گا، لہٰذا آپ خوشی خوشی اس کام کو انجام دیتی ہیں، اگر میں یہ کام کروں گی برا کام اللہ نہ کرے تو مجھے اس کا عذاب ملے گا، لہٰذا آپ کو یہ کتاب اس کے انجام کو بھی بتاتی ہے کہ انجام کیا ہونے والا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. تو بہرحال بندے مومن جتنا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں غور و فکر کرے گا، جتنا تدبر کرے گا، اتنا ہی زیادہ اس کے علم اور عمل میں بصیرت آتی چلی جائے گی، اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں تدبر اور تفکر کا حکم دیا ہے اور ترغیب بھی دی ہے اس کی، اور آگاہ فرمایا ہے کہ قرآن عظیم کو نازل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے، اس میں تدبر کیا جائے. میری عزیز بہنوں، آپ خود سوچیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن میں کبھی غور و فکر کیا ہو، کبھی تدبر کیا ہو. ہم کو تو بس بغیر سمجھے بلا سمجھے بوجھے صرف تلاوت پر ہم بھاگتے چلے جاتے ہیں. تو اگر ہم چونکہ جو لوگ نان عرب سے اور جو عربی اتنے اچھے سے نہیں جانتے، ان کو اگر عربی ڈائریکٹ سمجھ میں نہیں آتی تو ان کو اس کا ترجمہ بھی پڑھنا پڑے گا اس کو سمجھنے کے لیے، پھر اس کے معنی، اس کی آیات پر غور و فکر کرنا پڑے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ سعد میں فرماتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے جو بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں تدبر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت پکڑیں. سبحان اللہ، یعنی یہ بے وقوف لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ عقل مند لوگوں کے لیے، اولو الالباب کے لیے، کہ جو اولو الالباب ہوتے ہیں وہی اس میں غور و فکر کرتے ہیں، وہی اس میں تدبر کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ محمد میں بھی ارشاد فرماتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پر غور و فکر نہ کرنا انسان کے دل کو لاک لگا دیتا ہے، یہ لاک ہو جاتا ہے انسان کا دل، پھر اس سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، وہ غور و فکر نہیں کرتا پھر. تو بہرحال یہ کتاب ہمیں بہت سارے فائدے دیتی ہے. کتاب اللہ میں تدبر کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ مومن اس کے ذریعے سے درجہ یقین تک پہنچ جاتا ہے، اور اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اسے صاف نظر آتا ہے کہ یہ کلام ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کہیں احکامات ہیں، کہیں پر اخبار ہیں، اور ہر جگہ اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے، مگر ہر مقام پر جہاں پر بھی واقعات ریپیٹ کیے گئے ہیں وہ ایک دوسرے کی تصدیق ہی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے مطابق ہی ہیں، برابر ہی ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرتے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کامل ہے اور ایک ایسی ہستی کی طرف سے نازل کیا گیا جس کے علم نے تمام امور کا احاطہ کر رکھا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ کسی اور کی طرف سے ہوتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو یقیناً اس میں بہت سارے اختلافات پائے جاتے. چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہے لہٰذا اس میں کوئی اختلاف نہیں. اس لیے کہا تھا نا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، کہ ہم کو قرآن ہی میں غوطہ لگانا ہے، قرآن ہی میں ہمیں ڈوبنا ہے، قرآن ہی میں ہمیں تیرنا ہے، کہ ہم کو اس کے الفاظ کے معنی تلاش کرنے ہیں، اس میں غور و فکر کر کے جس مقصد کے لیے وہ نازل کیے گئے ہیں اس مقصد تک ہم کو پہنچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تدبر کے بہت فائدے ہیں، انسان اس سے درجہ یقین تک پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ عطا کرے. اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن میں تدبر واجب ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ کہتے ہیں تاکہ اس کے معنی تک پہنچ سکے، یعنی قرآن میں تدبر کرنا یعنی اس کے معنی تک پہنچنا، اس کے اصل مقصد تک پہنچنا. اور یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ ہر قسم کے نقص پاک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی تفاوت نہیں ہے، کوئی اس میں ابس چیز نہیں ہے، یہ اپنے فصاحت کے اعلیٰ معیار اور درجے تک پہنچا ہوا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے. تو اہل علم اس پر نظر ڈالتے ہیں، اہل علم اس سے مسائل کا حل اخذ کرتے ہیں. یہ انسان کو اس کے مقصد تک پہنچاتا ہے، اسے علم خیر کثیر سے، علم اور خیر کثیر سے نوازتا ہے. بہرحال تدبر کے ایک نہیں بہت سارے فائدے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تدبر کرنے والا بنائے. تو جو بات ہمیں معلوم ہے کہ تدبر انسان کو یقین تک پہنچاتا ہے، یعنی ایمان کے درجے یقین تک پہنچاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان کو یقین تک پہنچانے والا بنائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیت میں غور و فکر کر سکیں. آگے کی آیت دیکھیں، آیت نمبر 83. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات امن کی یا خوف کی تو مشہور کر دیتے ہیں اس کو، اور اگر لوٹاتے وہ اس کو طرف رسول کی یا طرف اصحاب امر کی ان میں سے تو جان لیتے اس کی حقیقت کو وہ لوگ جو تحقیق کرتے ہیں اس کی ان میں سے، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت تو ضرور پیچھے لگ جاتے تم شیطان کے مگر تھوڑے ہی. ایک اور ترجمہ دیکھ لیجیے. اور جب کوئی امن کی یا خطرے کی خبر ان تک پہنچتی ہے تو اسے فوراً اڑا دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے رسول یا اپنے کسی ذمہ دار حاکم تک پہنچاتے تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جاتی جو اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم ماں سوائے چند لوگوں کے شیطان کے پیچھے لگ جاتے. استنباط کا لفظ آیا ہے یہاں پر. اور یہاں جو بات کی جا رہی ہے اصل میں کہ اسلام مومن کا جو مزاج بناتا ہے وہ مزاج ایسا ہے کہ مومن اپنے کام سے کام رکھنے والا ہوتا ہے، یا تو لوگوں کی خیر خواہی کے کام کرتا ہے، خیر پھیلاتا ہے، یا پھر اپنی خود کی ذاتی عبادات اور معاملات میں مشغول ہوتا ہے ایمانداری کے ساتھ. مومن افواہیں پھیلانے والا نہیں ہوتا. اس چیز کو بہت زیادہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. یہ سورہ احزاب میں بھی یہ مضمون آیا ہے جو کہ منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ تم ان کی زبانوں کو کینچی کی طرح چلتا ہوا پاؤ گے. یعنی جب دیکھو جب باتیں کرنے والے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر لگانے والے، اور بہت زیادہ افواہیں پھیلانے والے، جس کی وجہ سے ایسی افواہیں وہ پھیلاتے کہ جس کی وجہ سے زلزلہ آ جائے، ایسے خطرناک لوگ ہوتے ہیں منافق. تو یہاں پر ہم کو تھوڑا غور و فکر بھی کرنا ہے، ہم کو اپنے آپ پر دیکھنا ہے کہ کہیں اللہ نہ کرے میں ایسی تو نہیں ہوں کہ میں ادھر کی ادھر لگانے والی، یا پھر بہت زیادہ باتیں کرنے والی، بہت زیادہ خبروں کو عام کرنے والی، کہیں ساری خبریں میری وجہ سے تو نہیں پہنچتی ہیں اللہ نہ کرے. اردو میں ایک نام ہے اس کے لیے، بی جمالو. تو بی جمالو نہ بنے کبھی بھی. اور کسی کے لیے بھی انہیں جھوٹا ہونے کے لیے کافی، ہم اتنی مشہور حدیث پڑھتے ہیں کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک غیر مناسب کام پر ایک تنبیہ ہے، ایک تادیب ہے، یعنی ایک طرح سے ادب سکھایا جا رہا ہے ہم کو کہ اہل ایمان کے لیے مناسب ہے ہی نہیں کہ جب ان کے سامنے کوئی اہم معاملہ ہے جس کا تعلق تمام پبلک سے ہو، مصالح عامہ سے ہو، امن اور اہل ایمان کی خوشی کے ساتھ ہو، یا اس کا تعلق کسی خوف سے ہو، یعنی کوئی ایسی بری خبر ہو یا کوئی اچھی خبر ہو، جس کے اندر کوئی مصیبت چھپی ہوئی ہو تو اس کو پہلے اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیں اس کے بارے میں کہ آیا خبر صحیح ہے یا نہیں ہے، اور اس کی اشاعت میں جلدی یا اجلت سے کام نہ لیں، بلکہ اس خبر کو یا تو رسول تک یا جو اصحاب امر ہیں یعنی جو مین لیڈرز ہوتے ہیں مسلمانوں کے ان تک، یا اہل رائے یعنی جو اہل رائے ہیں یا اہل علم ہیں جو خیر خواہی کرنے والے لوگ ہیں یا عقل مند لوگ ہیں جو سنجیدہ اور باوقار لوگ ہیں ان کی طرف لوٹائیں، جو ان تمام معاملات کی صحیح معرفت رکھتے ہوں، جو صحیح سوچ رکھتے ہوں، جو مسلمانوں کی خیر خواہی کے کام کرنے والے ہیں، جو پہچانتے ہوں کہ کون سی باتیں مسلمانوں کے حق کی ہیں اور کون سی باتیں مسلمانوں کے خلاف ہیں، اگر وہ اس خبر کی اشاعت میں اس کو نشر کرنے میں کوئی مصلحت، اہل ایمان کے لیے کوئی خوشی محسوس کرتے ہوں تو وہ بتا دیں گے، اور اگر وہ سمجھتے کہ نہیں اس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ جائے گا یا مسلمانوں کو تکلیف ہوگی تو پھر وہ اس خبر کو چھپا لیں گے، یا پھر وہ دشمن سے بچاؤ کی کوئی تدبیر کریں گے، اگر کوئی ایسی خبر آئی ہے کہ جس میں پتہ چلتا ہے کہ اچھا مسلمانوں کے خلاف کوئی فلاں لوگ یا قوم یا فلاں لوگ مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، ایسی کوئی خبر ہے تو جو اہل علم ہوں گے، جو اہل رائے ہوں گے، جو مسلمانوں کے خیر خواہ ہوں گے، وہ کیا کریں گے، اس مسلمانوں کے خلاف جو پلاننگ کی جا رہی ہے اس کو توڑنے کی تدبیر کریں گے، اس کو ختم کرنے کی تدبیر کریں گے، تو ایسے عقل مند لوگوں تک بات پہنچائی جائے۔ ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اگر گھر میں کیوں بچوں کے سامنے باتیں نہیں کی جاتی ہیں، آپ کو معلوم ہوگا نا کہ اکثر گھروں میں یہ تو بہت ہی اہم رول ہوتا ہے اور اس پر بہت اسٹرکٹلی اس کو فالو کیا جاتا ہے، عمل کیا جاتا ہے اس کے اوپر کہ بچوں کے سامنے کوئی بات نہ کی جائے، کیونکہ بچے اتنی جلدی خبریں نشر کر دیتے ہیں، ذرا کسی آنٹی کے گھر گئے، ذرا کسی کے یہاں ملنے یا کھیلنے گئے، گھر کی ساری باتیں کھول کر باہر رکھ دی، اس لیے بچوں کے سامنے امپورٹنٹ باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بچے بچے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ کون سی خبر کہاں دینی چاہیے اور کون سی خبر نہیں دینی چاہیے۔ تو بہرحال یہاں پر مسلمانوں کو ایک ادب سکھایا جا رہا ہے اور ایک تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم خبریں ادھر ادھر نہ پہنچا دو یا خبریں پہلے ہی عام اور نشر نہ کر دو، بلکہ خبروں کو ذمہ داران تک پہنچاؤ، ان اہل لوگوں تک پہنچاؤ جو اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کی یا اس کو صحیح طریقے سے اس پر غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اور اس کے لیے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے استنباط کا لفظ ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک نظر۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ پانچ الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن کریم میں غور و فکر اور تدبر کے لیے، پہلے تھا تفکر، پھر تدبر، تفقہ، ادکرا اور استنباط۔ تو یہ استنباط نبتا سے نکلا ہے، نون با تو اس کا روٹ ہے۔ استنبتا کہتے ہیں کنواں کھودنے کے بعد پہلی دفعہ جو پانی نکالا جائے اسے نبتا کہتے ہیں، اور نبتا بمانی کنویں کی تہ سے پانی نکالنا، اور استنباط استخراج کے معنی میں آتا ہے، کوئی چیز طلب کرنے کے معنی میں، جیسے ہم استغفار کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں، تو استخراج استنباط، تو یعنی اس کے معنی ہوئے کہ پوشیدگی کے بعد ظاہر کرنا، یعنی کوئی چیز چھپی ہوئی تو اس کے بعد اس کو ظاہر کرنا، اختیار سے نکالنا یعنی اپنے خود کے اختیار سے کوئی چیز نکالنا، ایجاد کرنے کے بھی معنی میں آتا ہے۔ فقہی کا خاص طور سے یہ بات قابل غور ہے، آپ یہ نوٹ کریے جو استنباط کے جو اصطلاحی معنی ہوں گے، فقہی کا اپنی فہم سے کوئی بات نکالنا، ٹھیک ہے۔ اور استنباط دراصل اجتہاد یا تفقہ کی ایک قسم ہے، یعنی آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ اجتہاد میری امت میں قیامت تک جاری رہے گا، اور یہ اجتہاد دراصل اتنا بہترین ہمارے دین کا سسٹم ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا دین پرانا نہیں ہوگا، کیونکہ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آنے والا اور قیامت تک اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، آپ کو سارے نئے آنے والے مسائل کا حل اسی قرآن اور سنت سے نکالنا ہے۔ تو استنباط کیا ہوتا ہے کہ پہلے سے کوئی چیز موجود ہو، اب اس میں جو نئے نئے مسائل آ رہے ہیں جو واضح طور پر قرآن اور حدیث میں موجود تو نہیں ہے اس کا حل، لیکن اس سے ریلیٹڈ جو ضمنی مسائل ہیں جو اس کے انڈر آتے ہیں، تو وہ مسائل کا حل نکالنا، یعنی یہ استنباط دراصل اجتہاد یا تفقہ کی ایک قسم ہے، جس میں علم معلوم میں ہی غور کر کے اور اس کی تہ تک پہنچ کر اس سے ضمنی مسائل یعنی اس سے جو ریلیٹڈ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں یا نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیسا لفظ اللہ سبحان اللہ نے استعمال کیا ہے، اور یہ ایکچولی اجتہاد کا طریقہ ہے، یہ جو لفظ استنباط جو ہے یعنی فقہی مسائل اخذ کرنے میں یہ بہت مفید ہے استنباط، کہ ایک مجتہد ایک عالم دین غور و فکر کر کے عثمانی یعنی اس لفظ کے معنی میں یعنی جو بھی مسائل آئے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ جو قرآن میں چیزیں آئی ہیں اس میں غور و فکر کر کے وہ مسائل کا حل اخذ کرتا ہے۔ تو استنباط غور و فکر کر کے کوئی مسئلے کا حل نکالنا، اخذ کرنا، یعنی یہ معلوم علم ہوتا ہے، یعنی جیسے قرآن اور سنت پہلے سے موجود ہے الحمدللہ، چیزیں بھی اس میں موجود ہیں الحمدللہ، بہت سارے مسائل کا حل بھی آلریڈی موجود ہیں، لیکن اب کوئی نیا مسئلہ آیا ہے تو اس کا حل نکالنا، پھر نتیجہ بھی اخذ کرنا کہ اس سے پھر یعنی قرآن اور سنت کے خلاف کوئی بات نہ جائے، قرآن اور سنت کے مزاج کے مطابق ہی بات رہے، تو یہ استنباط ہے اصل میں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی خبر ادھر ادھر نشر نہ کر دو، بلکہ اس کو ذمہ داران تک پہنچاؤ، یا جو اہل الرائے ہیں یا جو اہل علم ہیں ان تک پہنچاؤ، تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے، یعنی وہ منافقین کیا کرتے تھے کہ جو بھی خبریں مدینہ میں آتی اس کو بلا جھجک نشر کر دیتے تھے، کیونکہ جنگ احد کے بعد مسلمانوں پر بہت ساری مشکلات آئیں، اصل میں جو آس پاس کے قبیلے تھے ان کی ہمتیں اور زیادہ ہو گئیں اور وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچنے لگے، بہت سارے لوگوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش کی، آس پاس کے سارے قبائل تیار ہو گئے، تو اب ایسے وقت میں خبریں آتی تھیں کہ ارے وہ فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، ارے وہ فلاں ایسا کرنے والا ہے۔ اب یہ خبریں اگر عام لوگوں میں پہنچا دیں گے تو کیا ہوگا، پھر ظاہر سی بات ہے سارا جو عام پبلک ہے وہ بھی خوف و ہراس کا شکار ہو جائے گی۔ تو ایسی ہر خبر کو نشر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کچھ خبریں محفوظ رکھ لینا چاہیے، اس کو چھپا لینا چاہیے تاکہ عام لوگ خوف و ہراس کا شکار نہ ہوں۔ تو بہرحال اگر وہ منافقین ایسی خبریں رسول اللہ کے پاس لاتے، یا جو اس وقت کے اکابرین تھے یعنی صحابہ کرام، ابو بکر صدیق ہیں، عمر رضی اللہ عنہ، جو ذمہ داران لوگ تھے، ان تک لاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اور پھر وہ لوگ کیا کرتے، وہ اپنے غور و فکر، اپنی درست رائے اور صحیح رہنمائی کرنے والے علوم کے ذریعے سے صحیح نتیجے اخذ کرتے یا استخراج کرتے یا کر لیں گے۔ تو آج بھی یہ آیت ہمارے لیے قابل عمل ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ ہر خبر کو نشر نہیں کرنا چاہیے، ہر خبر عام لوگوں تک نہیں پہنچانا چاہیے، کیونکہ ہر ایک ایمانی قوت اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے، کچھ کمزور ایمان والے بھی ہوتے ہیں، کچھ کمزور دل والے بھی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ سن کر بالکل دل پر اثر لے لیں۔ تو بہرحال اس آیت میں ادب و احترام کے ایک قاعدے پر دلیل ہے کہ جب کسی معاملے میں بحث اور تحقیق مطلوب ہو یعنی کرنا ہو، تو بہتر یہی ہے کہ معاملہ اس شخص کے حوالے کیا جائے جو ذمہ دار ہے، اور اس معاملے کو تحقیق کے لیے ایسے شخص کے حوالے کیا جائے جو اس کی اہلیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اہلیت بھی ہو اس کے پاس اور علم بھی ہو، یا جو تحقیق کرنے والا ہو، یا کوئی ذمہ دار پرسن کی طرف لے جایا جائے ایسے معاملے کو، اور تحقیق سے پہلے اپنی رائے کا اظہار نہ کریں۔ یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے اور اسی طریقے کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ پھر اس سے خطا ہونے سے انسان محفوظ رہے گا۔ تو کسی معاملے میں اس کو سنتے ہی اس کو پھیلانا، اس میں عجلت اور جلد بازی دکھانا، وہ منع ہے۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ بولنے سے پہلے اس معاملے میں خوب غور کر لیا جائے کہ اس میں کوئی مصلحت ہے کہ انسان یہ خبر کو عام کرے یا نہیں، یا پھر اس سے پیچھے ہٹ جایا جائے۔ تو بہرحال یہاں پر ایک بہت ہی اہم بات کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے، اور بعض مفسرین اس کے بارے میں لکھتے ہیں، صحیح مسلم کی ایک حدیث کو وہ کوٹ کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کا شان نزول بیان کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ لوگ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ رسول اکرم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، اور جب میں نے خود رسول اکرم کے پاس جا کر اس کی تحقیق کی تو آپ نے بتایا کہ آپ نے طلاق نہیں دی۔ یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی، صحیح مسلم کتاب الطلاق باب فی الایلا۔ پھر یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کی یہی دلیل کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے، صحیح مسلم۔ تو بہرحال آپ دیکھیں منافقین کیا کرتے تھے، اسی طرح سے پروپیگنڈا کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف باتیں بناتے یا افواہوں کو پھیلاتے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں میں پھر انتشار پھیل جاتا تھا، تو لہٰذا اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، یعنی تمہیں توفیق عطا کرنے، ادب سکھانے اور یہ معاملات کی تعلیم دینے میں جو تم نہ جانتے تھے، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان ہم جانتے ہیں کہ اپنی فطرت کے اعتبار سے ذرا ظالم اور جاہل ہے، اس کو علم بھی نہیں ہے اور وہ ظلم بھی کرتا ہے اپنے اوپر، اور اس کا نفس اسے شر کی طرف دعوت دیتا ہے، یعنی شر کے علاوہ نفس کسی اور کی طرف لے کر ہی نہیں جاتا۔ تو بندہ جب اپنے رب کے پاس آ جاتا ہے، پناہ لیتا ہے اور اس کی پناہ میں آ کر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے لطف و کرم کے دروازے کھول دیتے ہیں، اسے ہر بھلائی کی توفیق عطا کی جاتی ہے اور اسے شیطان مردود سے بچا لیا جاتا ہے، یہی اللہ کا فضل ہے۔ تو بہرحال ان آیتوں سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ سب سے پہلی بات کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی آیات میں تدبر کرنا چاہیے، اور تدبر کیا ہے؟ اس کے فہم کو جاننا، اس کے معنی کو جاننا، پھر اس کے بارے میں غور و فکر کرنا، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت وہ آیتیں نازل کی ہیں اللہ کی مراد تک پہنچے ہم، اور پھر اس کے اوپر ہم عمل کر سکیں. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح سے اگر کوئی معاملات ایسے آئیں جو کہ خبر اگر پھیلائی جائے تو جس سے خوف و ہراس پھیلے گا, تو ایسے معاملات کے وقت کیا کرنا چاہیے کہ اس کو علماء تک پہنچائیں یا ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس کے معنی سمجھ سکتے ہوں یا اس کی حکمت کو جانتے ہوں. اور خبروں کو پھیلانے میں جلدی نہ کی جائے, خبروں کو پھیلانے میں اجلت سے کام نہ لیا جائے. یہ ہماری تربیت کی گئی ہے اصل میں کہ ہم خبریں عام نہ کریں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان آیات پر عمل کر سکیں اور خصوصاً غور و فکر کر سکیں, تدبر کر سکیں. تو بہرحال یہ ہم کو یہاں پر اجتہاد کا طریقہ بھی پتہ چلا, کیونکہ جو لفظ استنباط ہے وہ اجتہاد کے لیے بہت ہی بہترین لفظ ہے کہ غور و فکر کیا جائے, نئے آنے والے مسائل کا حل اخذ کیا جائے, نکالا جائے قرآن ہی کی آیات سے. اور کیونکہ کنویں کو کھود کر جو پہلا پانی نکالا جاتا ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو بہرحال ہم یہ لفظ کے ذریعے سے سیکھ سکتے ہیں کہ ہم کو اللہ کی آیات جو الفاظ ہیں قرآن کے اس میں غور و فکر کرنا چاہیے, اس کے معنی اس کے مقصد تک پہنچنا چاہیے. اور یہ تبھی ہوگا جب ہم قرآن پر زیادہ غور و فکر کریں اور قرآن میں ہم مشغول ہو جائیں, انشاءاللہ ہم اہل القرآن بنیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.